بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، اور آج کی نشست میں جہاں پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فصل فی درجات الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان کے درجات کا بیان. تقدیر پر ایمان کی تعریف اور بنیادی باتوں کو بیان کرنے کے بعد، لسن الجماعت کے علماء جو ہیں وہ تقدیر کے درجات یا مراتب بھی کہا جاتا ہے درجات کو، ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں، کیونکہ مراتب کو جاننا بہت ضروری ہے. جن گروہوں کی اس باب میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان درجات یا ان مراتب کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، جیسے کہ آگے تفصیل بیان کروں گا میں انشاءاللہ. تو ان درجات کو جاننے کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحیح عقیدے کو آسانی سے سمجھ لیں گے اس باب میں، تقدیر پر ایمان کے تعلق سے جو بھی اشکال یا ابہام ہے کہ انسان مجبور ہے تو پھر حساب کیسے ہوگا. یہ اس کے بالکل دوسری طرف، جو کہتے ہیں انسان خود مختار ہے، تو دونوں کے جو غلط فہمیاں ہیں جس کی وجہ سے بدعقیدگی ان لوگوں میں آئی ہے، وہ ان درجات یا ان مراتب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور توفیق اللہ تعالیٰ نے اہل سنت جماعت اور سلف کو دی ہے کہ انہوں نے اس ترتیب کو سمجھا ہے، اور ان درجات اور مراتب کو دلائل کی روشنی میں بیان بھی کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے درجات اور مراتب ہیں اور کیا دلائل ہیں، اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والایمان بالقدر على درجتین کل درجۃ تتضمن شیئین. اور تقدیر پر ایمان کے دو درجے ہیں، دو مرتبے بھی کہتے ہیں، اور ہر درجے میں دو چیزیں شامل ہیں. ٹوٹل کتنے ہوئے؟ چار. اس لیے آپ کو تعجب ہوتا ہوگا یہاں پر دو لکھے ہیں اور بعض کتابوں میں چار ہیں، تو فرق کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ حسن تصنیف میں سے ہے اور حسن تعلیم میں سے بھی ہے کہ پہلے اجمال اور پھر تفصیل بیان کرتے ہیں. تو اجمالی طور پر دو ہے، تفصیلی طور پر چار ہو جاتے ہیں، اس ترتیب اور تفصیل سے جیسے کہ آگے بیان ہوگا. اس جملے کے شرح کے تعلق سے فضل شیخ العلامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مصنف نے یہ تقسیم بیان کی ہے اختلاف کی وجہ سے، یعنی جو اہل قبلہ کے گروہ میں اختلاف تقدیر کے باب میں ہوا ہے، کیونکہ جو تقدیر کے معاملے میں جو اختلاف ہے وہ تمام مراتب کو شامل نہیں ہے. یعنی بعض گروہوں نے جو انکار کیا ہے، بعض نے کچھ مرتبہ کا کیا اور بعض نے کچھ اور کا، سب مرتبہ کا کسی ایک گروہ نے نہیں کیا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں: تقدیر کا جو باب ہے یہ علم اور دین کے ابواب میں سے سب سے زیادہ مشکل ہے بندے پر. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ، کئی دفعہ میں نے بیان کیا ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے کہ تقدیر کا معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اور اس راز کو ہم اس راز کی کھوج بھی ہم نہیں جاتے. سیدنا علی کا یہ بڑا پیارا قول ہے. اور واقعی اگر دیکھا جائے تو تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو دیتا ہے، کسی کو منع کرتا ہے، کسی کی لمبی عمر، کسی کی چھوٹی عمر، کوئی بے روزگار ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کی اولاد ہے، کسی کی اولاد فروردار ہے، کوئی نافرمان ہے، کوئی محروم ہے، کسی کو اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے. اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے راز ہے. تو اس لیے جب کوئی چیز، کسی چیز کی اساس راز میں ہو، چھپی ہو، تو اس کو جاننا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے علم اور دین کی ابواب میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں سب سے مشکل ہے. پھر فرماتے ہیں اور جو صحابہ اور اس تقدیر کے تعلق سے جو نزاع اور اختلاف ہے، یہ صحابہ کرام کے دور سے ہے، یعنی اس بہترین زمانے سے ہے. لیکن جو حق کو چاہتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. اسے اللہ کی بڑی پیاری بات ہے، قاعدہ یاد رکھیں آپ، جو بھی حق کا ارادہ رکھتا ہے اخلاص کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے. جو حق چاہتا ہے اور حق راستہ اختیار کرتا ہے نیک نیتی کی بنیاد پر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس راستے میں ہر آنے والی مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض علماء مشکل سے مشکل مسائل میں بھی بڑی آسانی سے آپ کو جواب دیتے ہیں. حق چاہتے ہیں، حق کا راستہ اختیار کیا ہے، اخلاص ہے، نیک نیتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. اور جتنی آپ اس اخلاص میں اور نیک نیتی میں مضبوط ہوتے جائیں گے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بڑھتی جائے گی. کیونکہ قاعدہ کیا ہے اس میں، لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس سے بڑھ کر کیا شکر ہوگا کہ ایک شخص حق راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ تمام راستے اختیار کرتا ہے جو اسے حق تک پہنچا دیتے ہیں، عقیدتاً و شرعاً و عبادتاً و سلوکاً، ہر اعتبار سے. یعنی اس کے یہ نہیں ہوتا کہ میرے دل چاہتا کہ عقیدے میں یہ میں قول لے لوں کسی امام کا، کسی عالم کا، اور فقہی مسئلے میں کسی اور امام کا قول جو مجھے پسند ہے وہ لے لوں. سلوک اور طریقے کے اعتبار سے میں کسی اور امام کا قول لے لوں جو مجھے پسند ہے. کیا یہ حق کی اتباع کرنا چاہتا ہے یا اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتا ہے؟ اس شخص کی باتوں سے، اس کے کردار سے، اس کے قول و فعل سے کہاں پہ ہے، کیا چاہتا ہے؟ اگرچہ زبانی کلام یہ کہتا ہوں میں حق کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، حق کی اتباع کرنا چاہتا ہوں، یا میں حق پر ہوں، تو محض یہ دعویٰ ہے. اور اس شخص کو توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ راستہ غلط اختیار کیا ہے. اس نے سیدنا عبداللہ مسعود کے مشہور قصہ جو ہے سنن دارمی میں، جو اہل بدعت مسجد کوفہ میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر، اجتماع ذکر کر رہے تھے، لمبا قصہ ہے، اس معاملے میں جو شاہد یاد رکھیں، جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ جمع ہوئے اور کچھ غلط ہو رہا ہے، ہم تو خیر چاہتے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے میں کیا خیر نہیں ہے؟ جواب میں کیا فرمایا، اگر آپ خیر چاہتے ہو تو خیر کا راستہ اختیار کرتے. یعنی ہر وہ شخص جو خیر چاہتا ہے تو خیر کو نہیں پاتا، یا کہ ہر وہ شخص جو خیر کو چاہتے کیا وہ خیر کو پا لیتا ہے؟ مطلب کیا ہے کہنے کا، یعنی آپ اس وقت تک خیر کو نہیں پا سک جب تک کہ آپ خیر کا راستہ اختیار نہیں کرتے. یعنی آپ اس وقت تک حق کو نہیں پا سک جب تک کہ آپ حق کا راستہ اختیار نہیں کرتے. اور حق کا راستہ اختیار اتباع سنت کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ اللہ گھر میں بیٹھے اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن ذکر کرنے کا طریقہ غلط ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اس لیے کیا فرمایا، یہ دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، کپڑے بھی بسودہ نہیں ہوئے، یعنی عہد بھی جدید ہے، ابھی تھوڑا سا وقت گزرا ہے، صحابہ زندہ ہے، صحابہ زندہ ہے، اور ان میں سے ایک صحابی بھی نہیں تھا، بلکہ جو صحابی ہے وہ منع کر رہے ہیں. اور جسے منع کیا جا رہا ہے وہ اعتراض صحابی پر کر رہے ہیں کہ آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں، صحابی حق پر ہیں، صحابۃ اجمعین، اور وہ شخص باطل پہ ہے، وہ جھگڑا بھی کر رہا ہے. اس لیے یہ قاعدہ بہت پیارا ہے، جو حق کو چاہتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ جو کسی اور کو مشکل لگتا ہو. یہاں تک کہ تقدیر کے مسئلے میں بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں دین اور علم کے جو مسائل ہیں سب سے زیادہ مشکل مسئلہ جو ہے وہ تقدیر کے مسائل ہیں، لیکن جو حق چاہتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے. تو آئے دیکھیں درجات کون سے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ الاسلام رحمہ اللہ، فالدرجة الأولى جو پہلا درجہ ہے، الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا. یہ ایمان رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ مخلوق کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم قدیم سے، جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، ازلا ہمیشہ سے متصف. علم القدیم قدیم علم سے، تفصیل بتاتا ہوں ابھی میں آپ کو مطلب کیا ہے. جی ابدا ہے، ازلا و ابدا. اچھا ازلا و ابدا میرے نسخے میں نہیں ہے، ازلا و ابدا. ازلا و ابدا ملتے جلتے معنی، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس جملے کے شرح کے تعلق سے فضل الشیخ علامہ بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے کہ اس بات پر ایمان کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ مخلوق کرتے ہیں. مصنف رحمہ اللہ نے شیخ الاسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا اپنا فعل، ایک ہے وہ فعل جو مخلوق کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا علم جو ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. وہ علم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اپنے اللہ تعالیٰ کے عمل کے اعتبار سے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے، جانتا ہے. لیکن اختلاف جو ہوا ہے وہ اس مسئلے میں ہوا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا عمل جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، یا اس وقت جان جب تک اس وقت تک نہیں جانتا جب تک کہ مخلوق عمل کرتی نہیں ہے. جب مخلوق عمل کر لیتے تب اللہ تعالیٰ جان لیتا ہے. اور مختصرا شیخ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جو مذہب السلف والائمہ ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے جو انسان یا مخلوق کرتی ہے، کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے، کرنے کے بعد بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. بکل شیء علیم. اور آگے بیان بات ہوگی انشاءاللہ کہ کس بنیاد پر یہ اختلاف ہوا ہے، اور کس نے اختلاف کیا ہے، اور کیوں کیا ہے. پھر بعلم القدیم کے جملے کے تعلق سے، قدیم علماء کے اصطلاح میں اسے کہتے ہیں جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جاننے والا ہے جو کچھ مخلوق کرتے ہیں. یعنی عقیدہ کے علماء کی اصطلاح میں جو معنی قدیم کے وہ نہیں جو لغت کے علماء کے اصطلاح میں ہے، لغت کا معنی اور ہے لغت کی بنیاد پر، اور جو اصطلاحی معنی ہے وہ اور ہے. اس فرق کو جاننا بہت لازمی ہے. دیکھیں قدیم یعنی پرانا، اب اس کے دو معنی ہیں پرانے کے. ایک معنی ہے نسبتاً پرانا ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی چیز تھی یہ اس سے پہلے ہے، فلاں چیز سے پہلے ہے. آپ کمرے میں داخل ہوئے، پہلے ناصر ہوا پھر عمران ہوا، تو عمران جو پہلے داخل ہوا وہ پہلے قدیم ہے داخل ہونے کے اعتبار سے، عمران سے جو بعد میں آیا ہے نسبتاً. یہ لغت کے اعتبار سے ہے کہ قدیم ہے. ایک دوسرا معنی ہے جو ہمیشہ سے پہلے ہے، اسے بھی قدیم کا لفظ کہا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد عقیدہ کے علماء کے اصطلاح میں یہ وہ پہلا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، الاول جسے کہتے ہیں. اس لیے شیخ الاسلام نے فرمایا ہے، دو اور لفظ جو ہیں بیان کیے ہیں ساتھ، ازلا و ابدا، جس سے معنی واضح ہو جاتا ہے کہ اس معنی الاول الذی لیس قبلہ شیء، جو صحیح معنی ہے اس لفظ کا. اس لیے بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، انہوں نے کہا کہ قدیم کا لفظ جو ہے، اللہ تعالیٰ کس وقت القدیم ہے کیا؟ قرآن سنت القدیم کا لفظ تو نہیں ہے. قرآن سنت میں کیا ہے؟ الاول اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے کہ سورۃ حدید میں آیا ہے، سورۃ الحدید میں آیا ہے. اور حدیث میں کیا ہے؟ اول کا کیا معنی ہے؟ الذی لیس قبلہ شیء، جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ لفظ ہونا چاہیے تھا.
جب مسجد میں داخل ہوتا ہے
اس دعا میں القدیم، جی ہاں، اس اعتبار سے. لیکن جو معنی ہے اس کا یہی معنی ہے کہ الاول الذی لیس قبلہ شیء. اعتراض اس کرنے والے، جبکہ اعتراض اس کا بے جا ہے، غلط ہے جس نے اعتراض کیا ہے. وہ کہتے ہیں قدیم سے لغت کے اعتبار سے نسبتاً قدیم، یعنی پہلے کوئی ہوگا. ٹھیک ہے، بات یہ ہو رہی کہ جنہوں نے اختلاف کیا ہے وہ پھر چور راستے ڈھونڈتے ہیں اپنی غلط عقیدہ کو ثابت کرنے کے لیے. تو صحیح بات یہی ہے کہ القدیم کا معنی اصطلاح میں، جیسے کہ شیخ صاحب فرما رہے ہیں، هو الذی لا اول للابتداء، جس کی ابتدا کے کوئی ابتدا نہیں، کوئی اول نہیں، یعنی ہمیشہ سے ہے. جو لغت کے اعتبار سے ہے، فرماتے ہیں فقد یراد به ما کان قدیما نسبیا، کسی اور نسبت کے اعتبار سے قدیم ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حتی عاد کالعرجون القدیم، سورۃ یاسین آیت نمبر 39 میں، چاند کے اعتبار سے، جب چاند کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں، دیکھیں نا، ایک چودھویں کا چاند ہوتا ہے. اب چودھویں چاند پہنچنے کے لیے اس سے پہلے مرحلے دیکھیں اور بعد کے مرحلے دیکھیں، مختلف مرحلے اور سائز میں بھی تبدیلی آتی ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، لفظ القدیم ہے، تو القدیم کے ہمیشہ سے ایسا ہے چاند، یا اس سے پہلے کچھ اور مرحلے تھے، اور بھی تھے، تو نسبتاً قدیم ہے لغت کے اعتبار سے. اور اب جانتے ہیں العرجون کسے کہتے؟ جانتے ہیں کھجور کی ٹہنی، دیکھ کھجور کی ٹہنی جس پر کھجور کے گوشے ہوتے ہیں، کھجور کے پھل جو ہوتے ہیں نا، جو ٹہنی کھجور کے درخت میں ہوتی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو بالکل جیسے کہ کریسنٹ ہوتے ہیں نا، ہلال، یوں ہوتی، بالکل پتلی سی، دور سے دیکھے کہ یوں لگتا ہے بالکل. سبحان اللہ، جو تشبیہ ہے ایکسلنٹ ہے. یعنی اس سے بہتر سمجھانے کے لیے شاید کوئی اور لفظ نہ ہو. اگر آپ دیکھیں کہ کریسنٹ کو آپ نے کسی ایک بدو شخص کو جو ان پڑھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو چاند ہوتا ہے اس کا جو پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، تو آپ اگر درخت کو دیکھیں گے کسی اور چیز کو تشبیہ دینا چاہتے ہیں، تو اس سے خوبصورت تشبیہ آپ کو کوئی ملے گی نہیں. سبحان اللہ. پھر ایسا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ موصوف ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے، خوب عالم ہے، جو کچھ مخلوق عمل کرتے ہیں اپنے قدیم اور ازل علم سے، جس کی نہ کوئی انتہا ہے نہ کوئی ابتدا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، یہ انسان کیا کرے گا یا کیا کرنے والا ہے، کس دن میں، کس جگہ پر، اس علم قدیم اور اول علم سے. اور ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس چیز پر ایمان رکھیں، اور اس کی دلیل کتاب یعنی قرآن مجید، سنت اور عقل میں موجود ہے. یعنی قرآن میں سنت اور عقلی دلیل بھی موجود ہے. کتاب قرآن مجید میں شیخ صاحب فرماتے بہت ساری آیات ہیں جس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کا علم کا ثبوت ہے. ان میں سے بعض آیات کا شیخ صاحب ذکر کرتے ہیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 میں، 280 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ 282 ہے، ٹھیک کر لیں، میرے نسخے میں 280 ہے دیکھ لیں جس میں سے ٹھیک ہے تو غالباً 282 ہی ہوگا دیکھ لیں، بعض نسخوں میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. سورۃ النساء نمبر 32:32 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ کان بکل شیء علیما، اس میں دیکھیں کل شیء صیغۃ العموم ہے اور علم ہے. پھر سورۃ غافلۃ نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، رحمۃ العلم کے لفظ کے ساتھ پھر کل شیء اور وسیع کا لفظ بھی ہے. سورۃ الطلاق آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. اس کو انڈر لائن کریں، اس میں بڑا پیارا پیغام ہے، اور تقدیر کو علم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جو اصل ہمارا موضوع ہے. لتعلموا، تاکہ تم لوگ خوب جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ قد احاط بکل شیء علما یقیناً ہر چیز کو علم سے احاطہ کیا ہوا ہے. جو لوگ کہتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، تو اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا نہیں ہے، جبکہ وہ ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے. آئیے سمجھنا کیسے جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں، اور یہ لازم اور ملزوم ہے. آپ الگ الگ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم کو تقدیر سے، کیونکہ سب سے پہلے جو مرتبہ ہے، درجہ ہے، وہ علم کا ہے، اور علم کی بنیاد پر ہی پوری تقدیر ہے. آپ علم کو نکال دیں، تقدیر ہی نہیں ہے، اساس ہی نہیں ہے تقدیر کی، ممکن نہیں ہے. سبحان اللہ. جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرنے والا کافر ہے. جو قرآن کی تکذیب ہے، کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہر چیز کا عالم ہے، خوب علم رکھنے والا ہے، خوب عالم ہے، خوب جانتا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، جو انسان عمل کرتے اللہ تعالیٰ انہیں جانتا. تو کل شیء میں کیسے پھر آپ نے خارج کر دیا؟ صیغۃ العموم میں سے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس عموم سے خارج کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے. اسے تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یعنی جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ جو جیسے آگے بیان کروں گی، پہلے جو گروہ تھا قدریہ کا، اس نے علم کا انکار کیا، معتزلہ علم کا انکار نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی یہ ٹھوکر کا ہی ہے. وہ یہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم تو رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر نہیں ہے. کیسے ممکن ہے؟ اب جو لازم الملزوم، جیسے اللہ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ایک کو آپ نہیں مانتے، ایک کو آپ مانتے، کیسے ممکن ہے؟ جبکہ صیغۃ العموم دونوں میں ہے. الا یہ کہ عقل کی خرابی ہے، عقل کو نقل پہ مقدم کر کے ایک کو مان، ایک کو جھٹلا دیا، ایک کو چھوڑ دیا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. سنت میں، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، آسمان اور زمینوں کے 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جو کچھ انسان کو پہنچنے والا تھا اس سے کبھی خطا نہیں ہونا تھا، اور جو چیز انسان سے خطا ہو گیا یعنی اسے بچ گیا وہ کبھی اسے پہنچنے والا نہیں تھا. قلم جو ہیں، اقلام جو ہیں، وہ خشک ہو چکے ہیں، اور صحیفے جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. جیسے کہ آگے حدیث تفصیل سے آئے گی انشاءاللہ، اور اس میں اور بھی کئی احادیث ہیں جن میں یہ ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کی بنیاد پر لوح محفوظ میں قلم کو حکم دیا ہے لکھنے کا، تو قلم نے لوح محفوظ میں پورے کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں عقلی دلیل جو ہے عقل کی بنیاد پر، تو یہ بات مسلمات میں سے، یعنی یہ بات معلوم ہے عقلاً کہ اللہ تعالیٰ نے ہی، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، یعنی تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کے ماں سوا جو بھی ہے وہ مخلوقات ہیں. اور عقلاً یہ بات لازم آتی ہے کہ جو خالق ہے وہ اپنے مخلوق کے بارے میں خوب جاننے والا ہو، خوب علم رکھنے والا ہو. اور اس کی طرف اشارہ ہے سورۃ الملک آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، یا وہ نہیں جانتا جو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ لطیف الخبیر ہے. لطیف و خبیر میں یعنی علم کی انتہا ہے، باریک بینی بھی جاننے والا ہے اور خوب باخبر ہے. ایک ظاہر چیز ہوتی ہے نا، دیکھیں علم میں ایک چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کو علم ہے، سنتے ہیں آپ کو علم ہے، ایک چھپی چیز ہوتی ہے. اب دیکھیں، اب ڈاکٹر ہے وہ آپ کی نبز کو ہاتھ لگا کے بتا، آپ کو بیماری بتا دیتا ہے، آپ کو اسٹیتھوسکوپ لگا کے بتاتا ہے یا ایکس رے دے کے بتاتا ہے، آپ سے چھپا آپ نہیں جانتے، اس کو کیسے چھپی چیز کا پتہ چل گیا؟ علم ہے. اب موسم بتانے والے آسمان کی طرف دیکھیں گے اور ہوا کا رخ دیکھیں گے کس طرف ہے، پھر بادلوں کے بارے میں دیکھیں گے کس طرف دیکھیں گے، بتائیں گے کہ بارش ہونے والی ہے، بارش آئے گی. ایک علم ہے سبحان اللہ، یہ کوئی کہانت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کہانت اور چیز ہے، شیطان کے مدد سے علم غیب کے بارے میں کوئی جانکاری کر کے بات کرنا وہ جائز نہیں ہے، معروف ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپیرینس کے بنیاد پر کوئی بات کرتے ہیں، اس لیے فرما اللطیف الخبیر، لطیف باریک باریک بینی جاننے والا اور خبیر خوب باخبر. اللہ کا علم شامل ہے، دیکھیں شمول علم کیسے ہے، احاطہ بھی ہے اور شامل بھی ہے، یعنی کوئی چیز اللہ کے علم سے بچی نہیں ہے، نہ بچ سکتی ہے کبھی. سوال نہیں پیدا ہوتا، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس سے پیدا کرنے سے پہلے بھی جانتا ہے، وہ کب پیدا ہوگا، کہاں پہ پیدا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسے زندگی رہے گا، وہ پھر کہاں پہ مرے گا، خاتمہ کی چیز پہ ہوگا، پھر وہ جنتی ہے دوزخ، یہ تمام چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. ابھی انسان وجود میں آیا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ، ایک تو یہ عقیدہ ہے جو صحیح حق عقیدہ ہے سنن جماعت کا. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے کہ انسان نے کرنا کیا ہے. انسان کفر کرتے پھر اللہ کو علم ہوتے پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے. انسان کوئی ایمان کرتا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، اللہ کو علم بعد میں ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد اس سے نماز پڑھی ہے. یہ کیا ہے، یہ کوئی عقیدہ ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. آگے مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے الذی ھو موصوف بہ ازلا و ابدا، اس میں دو چیزیں دیکھیں. ازلا کے لفظ میں یہ جہالت کی نفی ہے اور ابدا کے لفظ میں بھولنے کی نفی ہے. ازلا ہمیشہ سے، ابدا ہمیشہ تک، سے پہلے تک بعد میں. علم سے پہلے انسان کو دیکھ لیں آپ، جیسا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ جہالت سے مسبوق نہیں، یعنی علم سے پہلے کوئی جہالت نہیں تھی کہ اللہ نہیں جانتا بعد میں اللہ نے جان لیا ہے، نہیں، اور نہ ہی بھولنے سے ملحوق ہے. علم سے پہلے جہالت نہیں، علم کے بعد بھول نہیں ہے. دیکھیں انسان کو دیکھیں، ہم پہلے جاہل تھے، پیدا ہوئے کہ ہم جانتے تھے کچھ نہیں، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جاہل تھے، پھر تھوڑا تھوڑا علم حاصل کیا، پھر ہمارے علم میں اضافہ ہوتا گیا، پھر ہم جاننے والے کچھ بن گئے. وہ علم جتنا ہم جانتے ہیں بس، جو نہیں جانتے، ہمیں ڈاکٹر اور مجھے انجینئرنگ کے بارے میں پوچھو میں نہیں جانتا انجینئرنگ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا. مجھے پلمبنگ کے بارے میں پوچھو پلمبنگ نہیں جانتا میں کہ اس کا کیا اصول ہے، کیا چیز ہے. میتھس کے بارے میں پوچھے جو پڑھا تھا وہ بھی بھول گیا. تو اس سے علم سے پہلے جہالت تو علم کے بعد نسیان، یہ مخلوق کی حقیقت ہے. ایک یہاں کہ وقت آتا ہے کہ انسان اتنا عمر رسیدہ ہو جاتا ہے، یہ نارمل ہے، کہ اپنے پیاروں کو نہیں پہچانتا، بھول جاتا ہے. یہاں تک کہ اس کی ایک سٹیج آتی ہے زائمر کی کہ کھانا کو پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا کہ نہیں، اسے بتانا پڑتا ہے کھانا تم نے کھانا کھایا یا کھانا نہیں کھایا بھی آپ نے. یہاں تک اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دن ہے یا رات ہے. دیکھیں انسان کی کمزوری کیسی، یہاں تک اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میرا نام کیا، میں کون ہوں. یہ سب علم ہے کہ نہیں؟ یہی شخص ابھی کچھ سال پہلے پروفیسر تھا، پڑھانے والا تھا، بڑا اس کی دھوم دھام تھی، بڑا اس کا نام تھا، بڑا وہ علم بھی گیا. یہاں تک کہ جو پیارے قریب رشتہ دار تھے ان کو بھی جاننا بھول گیا. پھر کرتے کراتے اپنے جو پرسنل لائف اس کے بارے میں جاننا بھول گیا، اپنے نام بھی بھول گیا. یہ حقیقت ہے اس انسان کے علم کی. جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے، ازلاً و ابداً، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طہ آیت نمبر 52 میں، 52 میں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی جب فرعون سے بات کر رہے تھے، فرمایا علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى. اللہ تعالیٰ کا علم ہے کتاب میں، اللہ تعالیٰ نہ کبھی گمراہ ہوتا ہے اور نہ ہی کبھی بھولتا ہے. قرآن سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ جہالت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی جاہل نہیں تھا, یعنی کہ اللہ کو علم ہی نہیں تھا پہلے, نہ ہمیشہ سے جاننے والا ہے اور ہمیشہ تک جانتا رہے گا. وہ علم کی مخلوق علم کے برخلاف ایسا فرماتے ہیں جو جہالت سے مسبوق ہے اور نسیان اور بھول سے ملحوق ہے. انسان کے علم سے پہلے جہالت ہوتی ہے اور علم کے بعد بھول ہو جاتی ہے. ایسا فرماتے ہیں تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم یہ ایمان رکھیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ مخلوق عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سابق علم سے جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ تک متصف ہے. یہ جو اصل جملہ ہے, اور علم کے اعتبار سے ہمارا ایمان ہے جو پہلا درجہ پہلا مرتبہ ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, علم جميع احواله من الطاعات والمعاصي والارزاق والآجال. اللہ تعالیٰ نے خوب اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے مخلوقات کے تمام احوال, طاعات میں سے, معاصی و نافرمانیوں میں سے, جو رزق ہے اور ارزاق, ارزاق جمع رزق ہے, جو بھی رزق اللہ نے عطا فرمایا ہے, اور آجال اور ان کے خاتمے کی, اجل خاتمے کو کہتے ہیں. اور اس کی دلیل جیسا کہ شیخ عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, صحیح ہے متفق علیہ حدیث میں, معروف سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے, فرماتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق, معروف حدیث جو ہے کہ ان احدکم یجمع خلق فی بطن امه, کہ تم میں سے جو لوگ ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے اپنے ماں کے پیٹ کے اندر. وہ معروف حدیث ہے کہ 40 دن پھر نطفہ ہوتا ہے, پھر علقہ 40 دن, اس طریقے سے پھر مضغہ ہوتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر مختلف مرحلے ہیں جو بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر, ان کا ذکر کرنے کے بعد جو حدیث کے الفاظ ہیں, ثم یبعث اللہ ملکاً, پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو مقرر فرشتہ ہے, اور 4 کلمات 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو کہ لکھو. کیا لکھتا ہے؟ اکتب عملہ و رزقہ و اجرہ و شقی و سعید. اب اس بچے کا یعنی ماں کے پیٹ کے اندر یہ 4 چیزیں لکھو, یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے, اس کا عمل, اس کا رزق, اس کا خاتمہ, کیا خوشبخت ہے یا بدبخت ہے. وہ پھر تمام حدیث کو ذکر کیا ہے. یہ حدیث بھی آگے انشاءاللہ تفصیل سے آگے بیان ہوگی انشاءاللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہماری فرمانبرداریاں, طاعات اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, ہمارے نافرمانیاں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, ہمارے جو رزق ہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے, ہمارے جو خاتمہ ہے, جو ہمارا اجل ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اگر انسان کی موت واقع ہو جائے کسی معلوم سبب سے یا غیر معلوم سبب سے, اللہ تعالیٰ کے لیے معلوم ہے, کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. انسان کے علم کے برخلاف انسان اپنے اجل کے بارے میں نہیں جانتا کہ اس نے کب مرنا ہے, کہاں مرنا ہے, کب مرنا ہے اور کس سبب سے مرنا ہے اور کس حالت میں اس کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ حسن پر کرو اور بہترین ہو. پھر شاید دعا کرتے ہیں نسأل اللہ تعالی حسن الخاتمہ, آمین رب العالمین. لیکن انسان جو ہے یہ تمام چیزیں نہیں جانتا. جیسا فرماتے ہیں یہ پہلی چیز جو ہے جو پہلے درجے میں سے ہے. ابھی تک جو بات ہوئی وہ پہلے درجے کی پہلی چیز, پہلے درجے میں 2 چیزیں ہیں جیسے شیخ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضمن شیئین, تو پہلے درجے میں جو پہلی چیز ہے وہ اللہ کا علم ہے. اب دوسری چیز کا بیان ہو رہا ہے, شیخ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم کتب اللہ فی اللوح المحفوظ مقادیر الخلق, پھر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا. یہ دوسری چیز ہے پہلے درجے کی کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں مخلوقات یا کائنات کے تقدیر کو لکھ دیا. لوح محفوظ کیا چیز ہے؟ جیسا فرماتے ہیں لوح محفوظ جو ہے ہم اس کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جانتے, یہ کس چیز سے بنا ہے, کیا لکڑی سے ہے, لوہے سے ہے, سونے سے ہے, چاندی سے ہے, یا ہیرے موتی یا زمرد وغیرہ سے یعنی بنا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کس چیز سے بنا ہے. لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ ایک لوح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی کھوج میں پڑ جائیں اور یہ دیکھیں کہ وہ کس چیز سے ہے یا کس چیز سے بنا ہے. لیکن اگر کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل ہوتی تو ہمارے اوپر واجب ہوتا کہ وہ عقیدہ رکھتے کہ کس چیز سے بنا ہے. جب قرآن سنت میں اور صحیح کسی دلیل میں اس کی حقیقت و ماہیت کا ذکر نہیں ہے تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم اس پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. وہ جس چیز سے بھی بنا ہے ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ لوح محفوظ موجود ہے. اور یہ پہلے لفظ ہے لوح کا، محفوظ کا وصف جو ہے اس لوح کا اس لیے ہے کیونکہ یہ مخلوقات کے ہاتھوں سے محفوظ ہے، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. پہلے معنی ہے محفوظ کا، وہاں تک کوئی رسائی نہیں کر سکتا، کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، مخلوقات میں سے ممکن نہیں ہے. دوسرا معنی محفوظ کا کہ یہ تبدیلی سے بھی محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو کچھ لکھ دیا وہ اللہ تعالیٰ کبھی تبدیل نہیں کرتا. ایک تو مخلوق نہیں تبدیل کر سکتی جو پہلا معنی محفوظ کا، دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی تبدیل نہیں کرے گا، جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے، وہ تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ علم کی بنیاد پر، جو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ازل علم ہے جس کا میں ابھی ذکر کیا ہے، اس اساس پر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، جس کے جیسا کہ شیخ حسین مطیع رحمہ اللہ آگے بیان کرے گا کہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. اچھا جو تبدیلی آتی ہے جس کا ذکر ہے یا لوگوں کو لگتا ہے تبدیلی ہوتی ہے، وہ جو فرشتوں کے ہاتھوں میں جو کتاب ہوتی ہے اس میں تفصیل آگے انشاءاللہ آئے گی کس طریقے سے ہوتا ہے. مقادیر الخلق سے مراد تمام مخلوقات کی تقدیر، اور نصوص کے ظاہر میں یہ بات شامل ہے کہ جو کچھ انسان کرتے ہو بھی اس میں شامل ہے، جو جانور کرتے وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ تقدیر کا معاملہ جو ہے مخلوق کے تعلق سے یہ عام اور شامل ہے ہر چیز کو. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ جو کتاب جو لکھا گیا ہے جو محفوظ میں، یہ اجمالی ہے تفصیلی ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اس پر ہم جزم سے بات نہیں کر سکتے کہ اس میں جو لکھا وہ تفصیل ہے یا اجمالی ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم دیکھیں، بڑی پیاری بات شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب قرآن کریم ہے کہ لوح محفوظ میں جو قرآن مجید لکھا ہے وہ یہی قرآن مجید جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں ہمارے پاس ہے، یہی آیات الحروف اس طریقے سے پورا لکھا ہوا ہے، یا جو لکھا لوح محفوظ میں صرف قرآن مجید کا نام اور ذکر ہے، یہ قرآن مجید بھی کتاب ہوگی، پورا قرآن لکھا ہے یا صرف قرآن مجید کا ذکر ہے لوح محفوظ میں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگا اور نور ہوگا، ہدایت ہوگا لوگوں کے لیے، یا اس طریقے سے کوئی یعنی اجمالی بات ہے کہ قرآن مجید کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی یا ہدایت ہے، نور ہے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، یہ جملہ ہے، اس طرح کے جملے ہوں گے لوح محفوظ میں لکھا جو ہے، یا پورا قرآن کی تفصیل جیسے ہمارے ہاتھ میں پوری کتاب ہے، یہ پوری کتاب لکھی ہے، فرق جانے دونوں میں، اس میں سے کیا ہے؟ شاید سوال ہے دونوں اس میں احتمال ہے. اگر ہم ظاہر نصوص کو دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید تمام لکھا ہوا ہے جملت و تفصیلاً، ذکر بھی ہے اور تفصیل بھی ہے، جیسے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ کتاب ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اور نازل کرتا ہے مختلف اوقات میں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ لکھ لو محفوظ میں قرآن مجید کا ذکر ہے، نہ کہ یعنی مکمل یہ قرآن ہے. اور اسی بات لازم نہیں آتی کہ قرآن مجید کے ذکر ہونے سے لوح محفوظ میں کہ پورا کے پورا قرآن اس میں لکھا ہو، جیسے کہ اب دلیل دیکھیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کے تعلق سے، وہ انہ لفی زبر الاولین، سورۃ الشعراء نمبر 196 میں، 196 میں، یعنی قرآن مجید کا ذکر ہے سابقہ کتابوں میں. اب قرآن کا ذکر جو ہے ہم خوب جانتے ہیں کہ قرآن کا ذکر جو تورات انجیل یا سابقہ کتابوں میں ہے وہ صرف ذکر ہے، نہ کہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے. اور اس طریقے سے سورۃ البروج آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے، یعنی ذکر ہو فی لوح محفوظ، یعنی قرآن کا ذکر ہے لوح محفوظ میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، وہ یہ جو لوح محفوظ ہے اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو، جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے وہ ہمیشہ رہے گا، اس میں تبدیلی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، اللہ نے حکم دیا ہے لکھنے کا، جو کچھ ہونے والا قیامت کے دن. اس میں سے قرآن کون سا ہے کہ ذکر ہے، یہ پورا قرآن ہے، اللہ اعلم، یہ علم غیب میں ہے، اس کی تفصیل نہیں جانتے ہیں. احتمال کی بات شیخ صاحب نے کی ہے، کیا پہلا ہو سکتا ہے یا دوسرا ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ اعلم، کیونکہ اس کی واضح دلیل کوئی نہیں ہے. اور ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے ایمان میں کہ قرآن یہ پورا لکھا ہو یا قرآن کا ذکر ہو صرف، لیکن جو ظاہر جو پہلے بادشاہ صاحب نے کیا، ظاہر سے یہی لگتا ہے کہ پورا کے پورا قرآن لکھا ہے، ذکر بھی ہے اور پورا قرآن جو تفصیلاً ہے یہ بھی ہے، اللہ اعلم. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فاول ما خلق اللہ القلم قال له اكتب قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. جب اللہ تعالیٰ نے، شیخ بندر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا ہے تو قلم کو حکم دیا اکتب لکھو، اللہ نے حکم دیا ہے، جبکہ قلم جماد ہے، تو کس طریقے سے جماد کو حکم دیا جاتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یا اگر کوئی اعتراض کرے یا اگر کسی ذہن یہ سوال آئے کہ اللہ نے قلم کو حکم دیا جبکہ قلم تو جماد ہے، حکم تو عقل والوں کو دیا جاتا ہے نا، اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے کہ جو بھی جمادات ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب عقل رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو خطاب بھی کیا ہوا ہے، اس کے کئی دلائل ہیں قرآن مجید میں، اس کے چند مثالیں سورۃ فصلت آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے آسمان اور زمین سے کہ آؤ، طوعا او کرها، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، قالتا اتينا طائعين، قالتا آسمان اور زمین نے کیا کہا جواب میں، اتینا پائے، ہم آئے ہیں فرورداری کرتے ہوئے. اچھا، یہ خطاب کس کے لیے؟ زمین آسمان کے لیے ہے، اور جواب بھی دیا ہے، اور جواب جو ہے کس صیغۃ الجمع میں ہے، عقلاء غیر عقلاء، ہونا کیا چاہیے، قالتا اتینا طائعات یا طائعین، قالتا کون، زمین و آسمان، تثنیہ ہے نا، آسمان اور زمین کا. اچھا، طائعات ہونا چاہیے یا طائعین، کیونکہ مثنی بھی جمع سمجھا جاتا ہے، مثنی بھی جمع سمجھا جاتا ہے. اچھا، تو یہاں پر ذکر کیا ہے، طائعین جمع ہے، عقلاء کے لیے، غیر عقلاء کے لیے، فرق کیا ہے، اگر عقلاء کے لیے ہوتا تو طائعین ہونا چاہیے. اچھا، کیونکہ ضمیر یہاں پر ان کی طرف نہیں منسوب، واپس نہیں جا رہا، طائعات جو مثنی ہے، قالتا تثنیہ ہے کہ نہیں، قالا نہیں ہے، قالتا تثنیہ ہے، مثنی ہے، ٹھیک ہے، مؤنث بھی ہے، مؤنث میں طائعین یا طائعات ہونا چاہیے، طائعات، اس میں لفظ کیا ہے، تو کس طرف یہ اشارہ، دیکھیں خوبصورت انداز بیان ہے، اشارہ کس طرف ہے کہ یہ عقل رکھنے والے ہیں، یعنی زمین و آسمان بھی کو بھی عقل ہے، اور بات بھی کرتے ہیں، زمین و آسمان بھی بات کرتے ہیں، پتہ ہے، لیکن ہمارے لیے نہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. اس سے اور مثال دیکھیں، آگ کے بارے میں دیکھیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 96 میں، 69 میں، 69 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نارو، آگ کو اللہ نے حکم دیا ہے، کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اب آگ سنتی ہے، ہمارے تو نہیں سنتی آگ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے جماد ہے، وہ جماد سنتا دیکھتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ جماد ہے، یہ سننا دیکھنا جو ہے یہ زندہ چیزوں کی علامات ہیں، جمادات کی نہیں، یہ دیوار ہے، سنتی ہے دیکھتی ہے نہیں، اس کو حکم دیا جا سکتا ہے، آپ دیوار کو حکم دے سکتے نہیں دے سکتے، کیونکہ جماد ہے، زندہ نہیں ہے. اب آگ نے سنا کہ نہیں سنا, سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو گئی کہ نہیں ہوگی ابراہیم علیہ السلام کے لیے, تو سنا ہے. اور مثال دیکھیں سورۃ سبع آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, یا جبال اوبی معہ الطیر, داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ تم بھی تسبیح کرو, اللہ کا ذکر کرو. یہ خطاب پہاڑوں کے لیے, پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے, تسبیح کرتے تھے داؤد علیہ السلام کے ساتھ. جی آگ میں حل میں مزید, لیکن بات تھوڑی خطاب کی, یعنی نے خطاب کیا ہے, حکم دیا ہے, وہ خطاب عقلاء کو ہوتا ہے, اس لیے بات خطاب کی. اللہ نے حکم دیا قلم کو, تو قلم کو خطاب جو دیا ہے, اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی یہ تو جمادات میں سے, صرف حدیث میں نہیں تو قرآن میں دیکھے کئی ایسی آیات ہیں جس میں ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمادات کو خطاب کیا اور حکم دیا ہے. کل شیء قدیر, اللہ اکبر, بات یہی ہو رہی ہے. حاصل یہ ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ مسیح رحمہ اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھے, اور قلم نے حکم کی تعمیل کی ہے, لیکن ایک اشکال وارد ہوا ہے قلم کو بھی, کیونکہ معاملہ مجمل ہے, پتہ نہیں کہ لکھنا کیا ہے. فقال ما اکتب, میں کیا لکھوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اکتب ما ہوا کان الی یوم القیامت, جو کچھ ہونا ہے لکھ دو تا قیامت. پھر اللہ تعالیٰ حکم سے جو کچھ تا قیامت ہونے والا ہے قلم نے لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں بہتمی رحمہ اللہ, یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے قلم نے جو کچھ تا قیامت ہونے والا ہے وہ لکھ دیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا, اللہ کے حکم کا کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھا, ما هو کان الی یوم القیامۃ, یہ جملہ جو ہے اس میں ہر چیز شامل ہے, جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور جو مخلوقات کے افعال ہیں سب اس میں شامل ہیں. پھر یہ جملہ ہے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. اگر آپ اس جملے پہ ایمان رکھ لیتے ہیں, شیخ الاسلام فرماتے ہیں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تو آپ مطمئن ہو جائیں گے, یعنی آپ کے دل میں مضبوطی آ جائے گی, آپ اطمینان دل میں, اطمینان سکون ایک جگہ کر لے گا جو کبھی ہلے گا نہیں, کیونکہ تقدیر کے معاملات جو ہے نا بڑے خوفناک ہوتے ہیں, ہلا کے رکھ دیتے ہیں انسان کو. لیکن اگر آپ کو اس جملے پہ, جو یہ بھی حدیث کا حصہ جیسے آگے بیان ہوگا, فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه, جو انسان کو پہنچا ہے خیر ہو یا شر ہو, وہ اس سے کبھی خطا نہیں ہونے والا تھا, اس سے کبھی بچنے والا نہیں تھا یہ انسان, اور جس چیز سے وہ بچا ہے اسے وہ کبھی چیز پہنچنے والی نہیں تھی. یعنی ایک دفعہ میں جا رہا تھا, بہت پرانی بات ہے, میں میڈیکل میں تھا, تو میں روڈ کراس کر رہا تھا, کھڑے ہوئے تھے ہم, میرے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا. اب میں اس شخص طرف دیکھ رہا تھا اپنے لیفٹ سائڈ پہ, روڈ جو ہے اس کا جو راستہ ہے ون وے تھا, وہ رائٹ کو لیفٹ کی طرف جا رہا تھا, تو مجھے نہیں پتا پیچھے, میں اس طرف باتیں کر رہے تھے ہم, آ کے رک گئے, تو بات کر رہا تھا, اس میں دیکھا کہ مجھے نہیں پتا, میں نے اچانک اسے جمپ اوپر لگایا, اس کا ہاتھ پکڑ کے دیکھے تو موٹر سائیکل جو ہے سلپ ہوا, نیچے سے گزر کے گیا ہے. اب یہ ریفلیکس کہاں سے آیا ہے مجھے نہیں پتا, کیسے ہوا ہے, سبحان اللہ. یعنی جو تکلیف نہیں پہنچنی تھی وہ کبھی پہنچ نہیں سکتی آپ کو. اب دیکھتے کہ انسان خود کبھی ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے, مشکل اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, تو جتنا بچاتا ہے تکلیف جو پہنچ نہیں ہوتی وہ پہنچ جاتی ہے. یہاں پر کبھی آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ جاتے جاتے بڑی سی تکلیف میں آپ بچ جاتے, پتہ نہیں چلتا کیسے بچ گئے, کیونکہ وہ تکلیف آپ کو پہنچنی نہیں تھی, جو پہنچنی ہوتی اسے کبھی روک نہیں سکتا, اور جو نہیں پہنچنی وہ کبھی وہ آپ کو پہنچ نہیں سکتی, سبحان اللہ. تو ایسے کئی آپ کو زندگی میں ایسے کئی ایسے واقعات ہوں گے, میرے ذہن میں آ کے میں بتایا, میں خود حیران ہو گیا والله. اگر یہ لگتا ہمارے دونوں ٹانگوں کو تو فریکچر ہونا تھا, بچانا مشکل تھا دونوں کے, سبحان, جس اسپیڈ سے وہ گئے, جس طریقے سے وہ اتنی دور تک چلا گیا, اب دیکھیں آپ دیکھ بھی نہیں رہے, دیکھیں وہ کیا چیز تھی, کس طریقے سے وہ جمپ کیسے آیا ہے, کیا ہوا مجھے نہیں پتا, اللہ اعلم. اور وہ بھی پیچھے ہٹ گئے, اس کو میں نے یوں ہٹا دیا, سبحان اللہ, پر تکلیف میں بچنا تھا, اللہ نے بچا دیا, سبحان اللہ. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں ہمیشہ. اب رزق ہے, اب فلان کو ملا آپ کو نہیں ملا ہے, جب کہ دونوں ایک ساتھ ہیں, ایک کی سیلری بڑھی تو دوسرے کی سیلری نہیں بڑھی, آپ کو ابھی تو بڑھ, ابھی آپ کا وقت بڑھنے کا آیا, آپ کے بہتر ہو تو بڑھے گا, آپ پریشان نہ ہو. اگر آپ اس پہ راضی ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی اس تھوڑے سے بھی رزق میں برکت دے گا, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. مصیبت ہے, تکلیف ہے, کچھ اچھا کوئی دونوں بھائی ہیں, ایک کی اولاد دوسری کی اولاد نہیں ہے, کم امام والے کیا کرتے ہیں؟ کوستے رہتے ہیں, ڈپریشن میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, اللہ مجھے محروم کیا ہے, اس کو دیا ہے, اس کے پاس ہے, اس کے پاس, میرے پاس کیوں نہیں, کیوں بھائی؟ آپ کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے بچے اپنے والدین کو دھکے دیتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, بدتمیزی کرتے ہوئے. میں نے خود, میرے پاس مریض آیا تھا, وہ کہتے کاش میرے اولاد نہ ہوتی. ایسے ماں باپ بھی تو ہیں. اللہ نے اگر وہ محروم کیا ہے تو آپ خوب جان لیں کس میں آپ کی بہتری ہے. آپ جو صحیح راستہ جو ہے علاج کو اپنائیں, شرعی راستہ جو ہے, جادوگر کے پاس نہ جائے, تعویذ لٹکانے سے کوئی فائدہ نہیں, شرک ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. حرام راستہ اختیار نہ کریں, حرام سے علاج نہ کریں, شرک بدعات سے بچیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں, آپ کے مقدر میں اولاد لکھی ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اگر نہیں لکھی تو آپ کو دے نہیں سکتا, کچھ بھی ہو جائے. کئی ایسے مریض میرے سامنے ہیں, 20 سال کے بعد علاج کر کر کے تھک گئے, علاج چھوڑ دیا, 20 سال کے بعد اولاد ہو گئی. کئی ایسے میرے سامنے مریض آئے ہیں. سبحان اللہ, اللہ کی آزمائش ہے. اس لیے یہ قاعدہ میں چیز انڈر لائن کریں, فما اصاب الانسان لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه. جو پہنچا ہے تمہیں اس سے کبھی آپ بچ نہیں سکتے تھے, جس سے آپ بچ, جس چیز سے آپ بچ گئے ہیں وہ کبھی آپ کو پہنچ نہیں سکتی تھی. پیشے ایسا فرماتے ہیں, ما اصابہ کے معنی جو ہے اس کا احتمال یہ ہے کہ جو مصیبت یا جو تکلیف یا جو چیز اسے پہنچنے والی تھی وہ نہیں پہنچے گی, یا جو پہنچ چکی تھی یا پہنچ چکی ہے اسے وہ بچ نہیں سکتا تھا, یہاں تک کہ اگر انسان اس کی تمنا بھی کیوں نہ کرتا ہو. وہ دونوں معنی صحیح ہیں. اور جو چیز اسے خطا ہو گیا یعنی اسے بچ گیا, اسے کبھی پہنچنے والی نہیں تھی, دونوں احتمال موجود ہیں کہ چاہے وہ بچنے والا تھا یا چاہے حقیقت بچ گیا ہے. کیونکہ معروف ہے کہ اسے پہنچنے والا نہیں تھا اگرچہ انسان اس کی تمنا کیوں نہ کرتا ہو. اور دونوں معنی صحیح ہیں, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر مصنف کا یہ کہنا کہ جفت الاقلام وطویت الصحف, کہ قلم جو ہیں, اقلام کی جمع, اقلام قلم کی جمع ہے, سارے کے سارے خشک ہو چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں, اور جو صحف ہیں وہ بند ہو چکے ہیں. طویت یعنی صحیفے جو ہیں وہ پلٹ دیے گئے ہیں, بند ہو چکے ہیں. اور یہ کنایت ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اس کی انتہا ہو گئی ہے. صحیح مسلم کی حدیث میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ معروف حدیث ہے, سیدنا سراقہ بن مالک جعشم رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے, ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا دین ہمیں سمجھائیں جیسے کہ ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں, آج ہم عمل کس بنیاد پہ کریں؟ کیا اس چیز کی بنیاد پر جو قلم نے لکھ دیا ہے اور خشک ہو چکے ہیں, جو تقدیر لکھ دی گئی اس خشک ہو چکے ہیں, یا جو آنے والا ہے مستقبل میں اس کی بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا بل فی مجفت به الاقلام وجرت به المقادیر, ہرگز نہیں, بلکہ عمل جو ہے اس بنیاد پہ کرنا ہے جو کچھ تقدیر میں قلم نے لکھ دیا ہے اور خشک ہو چکے ہیں, اور جو تقدیر مقرر ہو چکی ہے اس بنیاد پر. قال ففیم العمل, صحابی جو ہے رضی اللہ عنہ سیدنا سراقہ بن مالک عرض کرتے ہیں, پھر ہمارا عمل کیسے کریں جب کچھ سب جب کچھ لکھ دیا ہے, پھر عمل کیوں کریں پھر جب لکھ دیا سب کچھ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اعملوا فکل میسر لما خلق له, اعملوا عمل کرو, ہر چیز کے لیے وہی چیز آسان کر دے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے. بڑی عظیم اور پیاری حدیث ہے. نمازی کے لیے نماز کا راستہ آسان کر دیا, اس کے لیے وہ نماز پڑھتا ہے. بے نمازی کے لیے نماز کو ترک کرنے کا راستہ آسان کر دیا ہے. اب اس کے مقدر میں نماز پڑھنا لکھا ہے, اس مقدر میں نماز نہ پڑھنا لکھا ہے, اس پر جانتے ہیں. عمل ہم نے کرنا ہے. بے نمازی پوچھتے نماز کیوں نہیں پڑھی, اس کی اپنی مرضی ہے یا نہیں؟ مسجد میں جاتے ہیں اپنی مرضی سے, کوئی مجبور کر کے جاتا ہے, ابھی آپ درس میں ہیں, گن پوائنٹ پہ آئے ہیں یا خود مرضی سے آئے ہیں؟ جو نہیں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, دیکھیں اب کیونکہ مسئلہ ہوتا ہے نا, اگر تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا گیا ہے, ایک سب سے بڑا شبہ ہے پتہ ہے, جب سب کچھ تقدیر میں لکھے تو عمل کیوں کریں پھر؟ فلان دوزخ ہے, فلان جنتی ہے, بات ہی ختم ہے. یعنی اگر میں جنت ہوں تو جنت میں جاؤں گا, جب لکھ دیا نا جنت میرے لیے تو میں جنت میں جاؤں گا, جب فلاں کے دوزخ لکھ تو فلاں دوزخ میں جائے گا, تو عمل کیوں کرے؟ شبہ ہے کہ نہیں؟ جب میں نے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر ڈاکٹر بن جاؤں گا, میں پڑھوں کیوں؟ کیا خیال ہے؟ بغیر پڑھنے کے ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ نہیں بن سکتا نا, اسی لیے شبہ ختم ہو گیا. اسے جب تک آپ راستہ اختیار نہیں کرتے عمل کا اور عمل نہیں کرتے, آپ منزل مقصود تک پہنچ نہیں سکتے. آپ جنت میں جانا چاہتے تو جنت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, پھر آپ یہ کہہ سکتے کہ میں نے جنت کا راستہ اختیار کیا ہے, میرے مقدر بھی نہیں تھا. اگر آپ دیکھ, خلل ہوتی ہے نا, بعض کو نیت پہ کھوٹ ہوتا ہے, دیکھنے والے کو لگتا ہے یہ بڑا جنت, یہ بڑا نیک, بڑا مولوی, بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ سب جھوٹ تھا, دکھاوا تھا سارا. اس لیے بڑے پیارے حدیث میں کیا ہے, یہاں تک کہ جنت کے وہ قریب ایک گز کے فاصلہ ہوتا ہے, تو جہنم میں کیا عمل کا عمل کرے گا پھر جہنم میں داخل ہو جائے گا. اب اسے سارا وقت کیا کرتا رہا, جنت کا عمل کرتا رہا, یوں لگتا کہ فلاں جنت ہی جنت میں جائے گا, لیکن جب تقدیر سابق آ جاتی ہے تو بننے سے پہلے وہ ایسا عمل کرے گا جہنم کو جہنم میں جائے گا. اور بعض کو لوگ, سب کو نہیں ذرا تھا نا, بعض لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی جھوٹا تھا, بعض کو اسی چیز میں دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اسی نفاق میں چھپا کے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, سبحان اللہ. تو اس لیے فکل میسر الما خل قلع ہو, اہل ایمان ایمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے. جو بےمان ہے بےمانی کا راستہ ہوتا ہے ان کے لیے, وہ آسان ہو. چور کو دیکھیں آپ, زناکار کو دیکھیں, بدکار کو دیکھیں, اور جو چوری نہیں کرتے ان کو دیکھیں, سود خور کو دیکھیں, اور جو خود جو سود سے بچے ہوئے ہیں, جو سود سے بچا ہے وہ خود اس نے بچنے کا عزم کیا ہے, سود کو چھوڑا ہے, اللہ نے تو اسے توفیق دی ہے, اس کے راستہ آسان کیا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس بندے کو 50,000 سال پیدا, زمین و آسمان 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے کہ یہ فلان بندہ ہے, میں اسے پیدا کروں گا, یہ سود سے بچے گا, یہ سود نہیں کھائے گا, اللہ نے لکھ دیا ہے, اللہ کا علم سابق ہے اس بندے کے اعتبار سے. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے لکھنے کے بعد, پھر اللہ نے اسے پیدا بھی کیا ہے. اب جب انسان پیدا ہوا ہے اس نے سود نہیں کھایا ہے, کیونکہ اللہ نے اسے روکا ہے سود کھانے سے, یا خود سود نہیں کھانا چاہتا تھا, اللہ کی توفیق سے اس نے سود نہیں کھایا. دیکھیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ انسان نے سمجھا کہ میں اپنی مرضی سے جنت میں جاؤں گا, نہیں واللہ, اپنے عمل سے کبھی جنت میں جا نہیں سکتے, اور نہ ہی ہمارے نیک اعمال جنت کا کبھی بدلہ ہو سکتے ہیں. جنت کا بدلہ تو ہو نہیں سکتا, ہم ہمارا اعمال دیکھیں جنت کو دیکھیں, لیکن ایک ہمارا عمل سبب ہے, اللہ تعالیٰ اس سبب کو پسند کرتا ہے, توفیق دیتا ہے, اور ہم مزید عمل کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں انعام اور احسان میں جنت میں دے دیتا ہے, محض اللہ کا فضل و کرم ہے. پھر یہ سب فرماتے ہیں کما قال اللہ تعالیٰ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اب یہ جو بات ہوئی ہے اس کے تعلق سے کہ انسان کا عمل جو ہے کس طریقے سے اللہ نے آسانی کر دیتا ہے, اور ہم نے عمل کرنا ہے تو آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. اچھا, کاف جو یہاں پہ تعلیل کے لیے ہے, کما قال اللہ تعالیٰ, ایک علمی بات ہے, کاف کے کئی معنی ہیں, ان میں سے ایک معنی ہے تشبیہ کا, دوسرا معنی ہے تعلیل کا. کاف تعلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ ہے کما قال اللہ تعالیٰ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا اس سبب سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس تعلیل سے. کوئی اور مثال جانتا ہے کہ کاف تعلیل کے لیے ہے, تشبیہ کے لیے نہیں ہے؟ بڑا علمی بات ہے, بڑی عقیدہ کے تعلق سے بات ہے. ہاں نہیں, وہ تو ہے لے سک مثلی شئی, تو کاف مثلی ایک ہی معنی ہے. بارک اللہ فیک. درود ابراہیم بھی دیکھیں آپ, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. افضل كونه محمد صلى الله عليه وسلم, ابراهيم عليه الصلاه والسلام افضل كونه محمد صلى الله عليه وسلم. سید المرسلین و افضل الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں پہ تشبیہ کی ہوتی تو تشبیہ آپ فاضل مفضول سے کرتے ہیں, مفضول کے فاضل سے کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم, یعنی اللہ تعالی نے ابراہیم پر خاص انعام و احسان رحم کیا ہے, خاص برکتیں ہیں, ٹھیک ہے. اس طریقے ایسی برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل فرما, یا جو علت یہاں تھی, جو وجہ یہاں تھی, اسی وجہ کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عطا فرما. اگر تشبیہ کے لیے تو پھر ابراہیم علیہ السلام افضل ہے نا, اگر تعلیل ہے تو افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام افضل نہیں ہے. اس سے بعض اعتراض کروں, یہ اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ درود بھی ابراہیم پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم, ٹھیک ہے نا. کما کاف تشبیہ کے لیے, اس سے لازم آتا ہے کہ جس کے تشبیہ دی جا رہی وہ افضل ہے, ایسا ہے نا. ہمیں کہتے ہیں کاف تشبیہ کے لیے نہیں, یہ کاف تعلیل کے لیے ہے, واضح ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلك فی کتاب ان ذلك علی اللہ یسیر. الم تعلم, اے مخاطب, کیا تو نہیں جانتا, ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, یہ عام ہے, شیخ صفر شیخ بعثیم رحمۃ اللہ, جو کچھ بھی اس میں اعیان اوصاف اعمال احوال تمام اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسمان اور زمین میں. ان ذلك فی کتاب, یعنی لوح محفوظ میں, ان ذلك علی اللہ یسیر, یعنی جو کچھ اللہ نے لکھا کتاب لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اب یہ دلیل ہے پہلے درجے کی جس میں علم اور کتابت کا ذکر ہے. اب اس آیت میں دیکھیں, علم بھی ہے اور کتابت بھی ہے, دونوں ہیں. سورۃ الحدید نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت تمہیں نہیں پہنچتی زمین میں, نہ تمہارے نفس میں, الا ایک کتاب میں ہے, اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. ان ذلك علی اللہ یسیر, بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اب اس میں جیسے آگے بیانوں کا کتاب بھی ہے اور خلق بھی ہے, نبرہ یعنی پیدا کیا ہے. فی الارض سے مراد شیخ صفرحیم رحمہ فرماتے ہیں جیسے کہ قحط ہے, زلزلے ہیں, طوفان وغیرہ ہیں, سیلاب وغیرہ ہیں, یہ مصیبتیں جو زمین پہ آتی ہیں. انفسکم, نفس میں جو مصیبتیں ہیں جیسے کہ بیماری ہے, وبائیں ہیں جو ہلاک کر دینے والے, اور اس کے علاوہ بھی. الا فی کتاب, یعنی لوح محفوظ میں, نبرہ یعنی اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں. اور ضمیر جو ہے نبرہ ہمیں بڑا پیارا دیکھنے انداز, نبرہ ہمیں کس طرف ضمیر لوٹتا ہے, مصیبت کی طرف بھی ہے احتمال ہے, نفس کی طرف بھی احتمال جمع ہے, اور زمین کی طرف بھی احتمال ہے, تمام مؤنث ہیں, وہ سب کی طرف بھی ہو سکتا ہے, اور سب صحیح ہیں. یہ جو ضمیر ہے نبرہ ہمیں پیدا سب کے تعلق سے, زمین بھی ہے, مصیبت بھی ہے, اور نفس بھی ہے. تو مصیبت جو ہے لکھ دی گئی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرے, انسان کے نفس کو پیدا کرنے سے پہلے یہ مصیبت پہنچتی ہے, اور زمین کو پیدا کرنے سے بھی پہلے یہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. اسے مسلم کی حدیث میں آیا ہے, سید عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسین الف سنہ قال وكان عرشه على الماء. یہ حدیث انڈر لائن کرو, یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے, آسمان اور زمین کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. وہ کانا عرشہ علی الماء, یعنی شروع میں جو کانا کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے, تھا اور ہے. وہ کانا عرشہ علی الماء, اور اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر ہے. کتنا ٹائم ہو گیا, میں چاہتا تھا کہ یہ میں درجہ پورا کر لوں, یہ 10 منٹ اور 5 منٹ لگیں گے انشاءاللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا یہ قول, وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. یہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے تابع ہے, یہ مختلف مواضع میں ہے, جگہوں میں ہے, جملة وتفصيلا, اجمالی اور تفصیلی طریقے سے. یعنی روح محفوظ کے علاوہ بھی کچھ ایسی جگہ جہاں پر جملتاً و تفصیلاً تقدیر کو بھی لکھا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کون سی ہیں. شیخ حسین بن تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء, جو اللہ نے چاہے محفوظ میں لکھ دیا ہے. پھر فرمایا وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ قَبْلَ نَفْخِ رُوحِ فِيهِ, اور جب بچے کا یعنی ماں کے پیٹ کے اندر جسم پیدا ہو جاتا ہے اس سے روح پھونکنے سے پہلے, بعث الیہ ملکاً, اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے, فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ, چار کلمات چار چیزوں لکھنے کا حکم دیتا ہے, فَيُقَالُ لَهُ, اسے کہا جاتا ہے, اکتب رزقہ واجرہ وعملہ شقی ام سعید ونحو ذلک, اسے کہا جاتا ہے لکھو فرشتوں کو اس کا رزق, اس کا اجل و خاتمہ, اس کا عمل خوش بخت ہے بد بخت ہے, اور اس طریقے سے شبہ رحمۃ اللہ فرماتی ہے دو موضع ہیں, دو جگہیں ہیں, پہلے لوح محفوظ میں ہیں اور اس کے دلیل و تفصیل پہلے گزر چکی ہے, بیان کر چکے ہیں. دوسرا جو ہے الکتابت العمریہ, جو عمری کتابت ہے یعنی اس میں انسان کی پوری عمر لکھ دی جاتی ہے, اس میں پیدا کب ہونا ہے, ماں کے پیٹ سے پیدا تو بھی ہونے والا ہے, اب چار مہینے کی عمر ہوگی ماں پیٹ کے پیٹ کے اندر, ٹھیک ہے نا, اب فرشتہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے, اب اس کی ابتدا ہو گئی ہے زندگی کی, ٹھیک ہے, کب اس نے مرنا ہے, کیا اس کا رزق ہے, کیا عمل کرے گا, خوشبخت بدبخت, یہ چار چیز لکھ دی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں الکتابۃ العمریہ, انسان کی پوری عمر زندگی کے تعلق سے لکھ دیا گیا ہے, اسے کتاب عمریہ کہتے ہیں, جو بچے کو ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا جاتا ہے, اس کی دلیل گزر چکی ہے سر عبد المسعود کی حدیث میں, صادق و مصدوق کی حدیث میں. تیسری جگہ مصنف یعنی شیخ حسین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے ونحو ذلک, اشارہ کہ ونحو ذلک, اسے کہتے ہیں تقدیر الحولی, جو سالانہ تقدیر ہے جو لیلۃ القدر میں ہوتی ہے, لیلۃ القدر میں اس سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الدخان آیت نمبر 4 اور 5 میں, فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین, فیہا یعنی لیلۃ القدر میں یفرق کل امر حکیم, ہر امر حکیم کو الگ کر دیا جاتا ہے, امرا من عندنا, ہمارے طرف سے امر جو ہے, انا کنا مرسلین, ہم یقین ہم بھیجنے والے ہیں, جو یفرق الامر الحکیم جو ہے یعنی تقدیر جو لکھ دی گئی ہے. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب پتہ چلا ہے کہ یہ تقدیر جو ہے ایک تو لوح محفوظ میں ہے, دوسری ماں کے پیٹ کے اندر جو فرشتہ لکھتا ہے اسے عمری کہتے ہیں پوری زندگی کے اعتبار سے, تیسرا جو سال میں جو ہونے والا ہے وہ لکھا جاتا ہے, اسے حولی تقدیر حولی یا ثانوی بھی کہتے ہیں, یوم کون سی ہے, کل یوم ہوا فی شأن, بارک اللہ فیک, سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کل یوم ہوا فی شأن, اللہ تعالیٰ روزانہ شان میں مختلف یعنی کسی کو پیدا کیا کسی کو, وہ تک جو ہے لوح محفوظ میں تبدیل نہیں ہوئی, وہی اب کب اس نے پیدا ہونا ہے, کب اس نے مرنا ہے, کس کو بیمار ہونا ہے, جو آج کے دن میں جو پیدا ہو رہے ہیں تقدیر یومی ہے, جو مر رہے ہیں تقدیر یومی ہے, جو بیمار ہو رہے ہیں تقدیر یومی, جو تندرست ہو رہے ہیں رزق مل رہا ہے, محروم ہو رہے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے, یہ سب یہ ساری چیزیں جو مصیبت آ رہی ہے جا رہی ہے, بارش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, یہ ساری چیزیں کیا ہے, یہ تقدیر یومی ہے جو آج کے دن میں جو کچھ ہوتا ہے. تو یہ چار قسم کی جو تقدیر ہے اس اعتبار سے اس کی تفصیل ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فہذا التقدیر, یہ تقدیر جو ہے, قد كان ينكره غلاة القدرية قديم ومنكره اليوم قليل, اس تقدیر کو انکار کرتے تھے جو غلاة القدرية جو ہیں جو غالی قدری ہیں پہلے, اور آج بہت کم لوگ ہیں جو اس تقدیر کے انکار کرتے ہیں. اس تقدیر سے مراد شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم والکتابہ, جو پہلا درجہ سے شیخ صاحب نے اب دو درجہ بیان کیے ہیں, علم والکتابت کے تعلق سے جو ہے اسے غلاۃ القدریہ جو ہیں یہ انکار کرتے تھے قدیم یعنی پہلے زمانے میں, وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ لوگ کرتے ہیں بندے کرتے ہیں لیکن جب تک کہ وہ کر نہیں لیتے, اور یہ لکھی بھی نہیں گئی ہے تقدیر جو انسان کرتا ہے, اور کہتے ہیں امر انف یعنی مستانف، انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب کچھ نیا ہوتا ہے، اس کی تقدیر میں لکھا نہیں ہوتا جو انسان کرتا ہے. لیکن جو بعد میں آنے والے ہیں ان قدریہ کے جو تقدیر کے منکر جو ہیں، ان علم و کتابت کا تو اقرار کیا ہے، مان لیا ہے، وہ بھی اپنے عقل کی بنیاد پر، غلطی بتاؤں گا میں آگے انشاءاللہ، لیکن مشیت اور خلق کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت اور خلق جو باقی دو مرتبے ہیں، یا دوسرا درجہ جو جس میں یہ دو مرتبے ہیں، مشیت اور خلق، اس کا آگے ہم ذکر کریں گے، اس کا انکار کیا ہے. اور یہ مخلوق کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال کے تعلق سے کس نے بھی انکار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اس وقوع سے پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور مخلوق کے افعال ہیں. مخلوق کے افعال دو قسم کے، ایک وہ جو انسان ابھی کیا نہیں ہے پہلے، اور ایک وہ جو بعد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو اپنے افعال ہیں کس میں اختلاف نہیں ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں. اہل بدعت اہل قبلہ سب مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عمل کو خوب جانتا ہے. جو مخلوق کے افعال ہیں جو انسان ابھی تک نہیں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اسے کرنے سے پہلے اللہ خوب جانتا ہے. اور جو انسان کر لیتے اس کے بعد میں جو افعال اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہے، یہ قول ہے قدریہ کا، ٹھیک ہے نا، جو کفری قول ہے. سچ قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بہزین رحمہ اللہ، وہ یہ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ علم کا انکار کرتے ہیں کہ جب تک کہ انسان کے یعنی عمل واقع نہیں ہوتا اس وقت اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، اس حکم شریعت میں یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو جھٹلایا ہے، انکار کیا ہے. واللہ بکل شیء علیم، سورۃ بقرۃ 282 ہے، 280 نہیں، ٹھیک کر لیں، صحیح تھا 282 ہے. یعنی یہ آیت اور تمام آیتیں جو ہے جی میں اللہ تعالیٰ کا علم کا ذکر ہے، ان سب کی تکذیب ہوتی ہے. قرآن کو جھٹلانا جو کفر ہے. اور اس کے علاوہ جو آیات ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور جو معلوم بدین بالضرورہ کی مخالفت کی ہے، بات چیت جو دین میں بنیادی طور پر معلوم بالضرورہ ہے، انسان بدیہتاً بغیر دلیل جاننے کے بھی جان لیتے ہیں یقیناً. اب کوئی شخص کسی بدو سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، جاہل سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے، کہتا نہیں. کوئی ایسی جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا، کہتا ہو نہیں سکتا، کیسے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے، ایسا ہے نا. اسے کہتے ہیں معلوم بالدین بالضرورہ. تو اس کے بھی انہوں نے مخالفت کی ہے جو قدری ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی جو دوسرا درجہ ہے تقدیر پر ایمان کو جو بات کریں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.